part of Pakistan that most of us are based in is the province of Sindh. And the province of Sindh is known for the Sufis. The Sufis were basically very sort of unconventional, cool sort of people. When the word when the word cool wasn't even invented back then. And you know, they went around saying some very cool things like, there should be harmony amongst all mankind, there should be peace, and there should be tolerance.
Oh, so I'll be right. रेडियो आपकी दुनिया सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आपने हमारे नए प्रोग्राम सुने, आपको कैसे लगे? हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें। हमारा पता है, रेडियो आपकी दुनिया उर्दू सर्विस, कमरा नंबर 1458, VOA 330 इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन DC 20237। हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट फरमा लीजिए, urdu@voanews.com। रेडियो आपकी दुनिया के प्रोग्रामों, फ्रिक्वेंसियाँ और हमारी दीगर नशियात के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखिए www.voanews.com/urdu। हम आपके खत या ईमेल के शिद्दत से मुंतजर रहेंगे। आपको चाहिए था एक ऐसा रेडियो स्टेशन जहाँ से हर घंटे ताज़ा तरीन खबरें, कारामद और दिलचस्प मालूमात और साथ साथ मनपसंद गीत भी सुन सकें। और अब ये सब कुछ आपको मिल रहा है रेडियो आपकी दुनिया से।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 6:10 اور جہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں 8:10 ہوئے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
228 اراکین پارلیمان نے دوہری شہریت سے متعلق بیان حلفی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی جمع نہیں کرایا اور وہ نااہل قرار پا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
سماجی کارکن انا ہزارے نے دہلی میں اپنا نیا دفتر کھولا اور لوک پال بل کی منظوری کے لیے ایک اور احتجاج کا انتباہ دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ اپنی سرحد پر تشدد میں ہونے والے اضافے کے رد عمل میں کارروائی تیز کرنے کو تیار ہیں۔ اور آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تفصیلی خبروں سے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ قومی اور صوبائی سطح پر قانون سازوں سے ان کی شہریت کے بارے میں حلفی بیان حاصل کرے تاکہ ان کی پاکستانی شہریت کے بارے میں یقین دہانی ہو سکے، لیکن اس بارے میں ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی 228 قانون سازوں کی طرف سے اب تک یہ بیان جمع نہیں کروایا گیا، جس سے ان کی دوہری شہریت کے بارے میں شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
سپریم کورٹ نے دوہری شہریت رکھنے پر گزشتہ ماہ 11 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ مزید برآں، عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ قومی پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سے نئے بیان حلفی مانگے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ سب صرف اور صرف پاکستانی شہری ہیں۔ عدالت کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر 1170 اراکین کو 9 نومبر تک بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی تھی، مگر الیکشن کمیشن کے ترجمان افضل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی 228 قانون سازوں کی طرف سے تاحال بیان حلفی جمع نہیں کرایا گیا، جس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ ان کے پاس بھی دوہری شہریت ہے۔
تو ظاہر ہے کہ وہ اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے تو وہ اس لیے نہیں دے سکتے، اور دوہری شہریت کے لیے قانون صاف ظاہر ہے، چونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے وہ ڈوئل نیشنلٹی والے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ کس قانون پہ ان کو اعتراض تھا تو یہ خود پارلیمنٹرین لیجسلیٹرز ہیں، وہ اس کو تبدیل کر لیتے۔
ترجمان افضل خان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا پیر کو ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں اراکین پارلیمان کی طرف سے بیان حلفی نہ جمع کرانے کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس ضمن میں مستقبل کی حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔
ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ان کو 11 آدمیوں کو آلریڈی اسی بنا پہ ڈسکوالیفائی کیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کہ ان کے بارے میں کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کیا ان کو کیس پولیس کے ہاں کرپٹ پریکٹس کے تحت درج کیے جائیں یا سیشن جج کو ڈائریکٹ ان کا کیس بھیجا جائے۔
سپریم کورٹ میں اراکین پارلیمان کی دوہری شہریت کا معاملہ اٹھائے جانے کے بعد حکمران پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے یہ پابندی ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اپوزیشن اور بعض اتحادی جماعتوں کی طرف سے شدید مخالفت نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کامران حیدر، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان کی اعلی امن کونسل کا ایک وفد کونسل کے چیئرمین صلاح الدین ربانی کی قیادت میں کل پیر سے پاکستان کا دورہ شروع کرے گا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ کونسل کے سربراہ دو روزہ کو اس دورے کی دعوت وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے دی تھی۔ تفصیل بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے یاز گل۔
افغانستان کی اعلی امن کونسل کا مینڈیٹ ملک میں جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان اور دیگر باغی دھڑوں کے ساتھ سیاسی مفاہمت کو فروغ دینا ہے، مگر افغان رہنماؤں کا ماننا ہے کہ بعض جنگجو دھڑوں کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات کو استعمال کر کے پاکستان انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسی صورتحال کے پیش نظر افغان امن کونسل کا قیام کے بعد اس کے مقتول سربراہ پروفیسر برہان الدین ربانی نے سب سے پہلے اسلام آباد کا دورہ کر کے افغانستان میں طالبان کے ساتھ مفاہمت کی کوششوں میں تعاون کی درخواست کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کونسل کی قیادت سنبھالنے کے بعد اب ان کے صاحبزادے صلاح الدین ربانی بھی اس مقصد کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور افغان ذرائع کے مطابق مفاہمتی عمل کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک روڈ میپ یا تجاویز بھی لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صلاح الدین ربانی کی قیادت میں کونسل کا وفد اسلام آباد میں وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کے ساتھ امن و مفاہمت کے فروغ پر باضابطہ مذاکرات کرے گا۔ اس کے علاوہ ان کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پاکستان کی فوجی قیادت سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ گزشتہ سال کونسل کے بانی سربراہ برہان الدین ربانی کی خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد قومی مفاہمت کا یہ عمل رک گیا تھا، اور پاکستانی سرزمین پر اس حملے کی منصوبہ بندی کے افغان الزامات کے باعث دو طرفہ تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے تھے۔ افغان سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلی امن کونسل کے وفد کے ارکان پاکستان میں زیر حراست بعض طالبان رہنماؤں تک رسائی اور ان کی افغانستان کو حوالگی کا معاملہ بھی ایک بار پھر اٹھائیں گے۔ ان میں طالبان کے سابق نائب کمانڈر ملا عبد الغنی برادر بھی شامل ہیں۔ افغان رہنماؤں کا خیال ہے کہ پاکستان میں زیر حراست ملا عبد الغنی برادر اور دیگر طالبان رہنما وطن واپس جا کر باغی دھڑوں کے ساتھ امن بات چیت شروع کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کابل میں پاکستان کے سفیر محمد صادق نے اتوار کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کا ملک افغان جنگجو دھڑوں کو مذاکرات کے لیے راضی کرنے کے بارے میں پر امید ہے، مگر انہوں نے متنبع کیا کہ افغانستان میں بعض سیاسی دھڑوں کی طرف سے طالبان کی بھرپور مزاحمت امن و مفاہمت کی ان کوششوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستانی سفیر محمد صادق نے رائٹرز نیوز ایجنسی کے ساتھ اپنے انٹرویو میں عسکریت پسندوں کو فوجی کارروائیوں کے ذریعے شکست دینے کی کوششوں کی بجائے امریکہ کو اپنی توجہ مخالفین کے ساتھ بات چیت کے فروغ پر مرکوز کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ افغان سفارتی ذرائع کے مطابق اعلی امن کونسل کے سربراہ صلاح الدین ربانی پاکستان میں قیام کے دوران بڑی سیاسی جماعتوں اور ان مذہبی پارٹیوں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جن کے ماضی میں طالبان یا دیگر افغان دھڑوں سے رابطے رہے ہیں۔ ایاز گل، اردو، وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیر قانون اور انسانی حقوق کے علمبردار اقبال حیدر اتوار کو کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں 67 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اقبال حیدر نے سیاست کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا، لیکن بعد میں 1977 سے 1982 تک وہ قومی محاذ آزادی سے منسلک رہے۔ انہوں نے سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کی وجہ سے انہیں زیر حراست بھی رکھا گیا۔ انہوں نے 1988 میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور پہلی بار 1991 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ اقبال حیدر پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن ایچ آر سی پی کے شریک چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور نومبر 1993 میں وفاقی وزیر قانون کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور 1994 میں پاکستان میں پہلے وزیر برائے انسانی حقوق اور اٹرنی جنرل مقرر ہوئے۔ افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے خوست میں سڑک کے کنارے نصب ایک بم دھماکے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ماں اور اس کا چند گھنٹوں کا نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی صوبے ہلمند میں 3 افراد مارے گئے جب ان کی گاڑی ایک بم سے ٹکرا گئی۔ ان دھماکوں کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی، لیکن سڑک کے کنارے بم نصب کرنا طالبان باغیوں کا حربہ ہے جو کابل میں مغربی حمایت والی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کی مشہور سماجی کارکن انا ہزارے نے حکومت کو انتباہ کیا ہے کہ اگر وہ 2014 کے عام انتخابات سے قبل بدعنوانی کے خلاف بل منظور نہیں کرتی تو اسے ایک اور احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اتوار کے روز نئی دلی میں اپنے نئے دفتر کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ تفصیل کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم۔
ہزارے نے اتوار کے روز اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ رام لیلا میدان میں ایک اور احتجاجی ریلی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انا ہزارے نے جن لوک پال بل کے سلسلے میں وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا، اور کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بدعنوانی مخالف بل منظور کرانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اسے پورا نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس بارے میں اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور عوام کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے پورے ملک میں مہم چلائیں گے۔ سماجی کارکن نے سیاستدانوں پر جارحانہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں قیادت کا فقدان ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہر دروازے پر دستک دی جائے اور بدعنوانی مخالف پیغام عام کیا جائے، ہمیں اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے تنظیم انڈیا اگینسٹ کرپشن پر دعویٰ کیا جو کہ آج کل ان کے سابق رفیق کار اروند کیجریوال کا گروپ استعمال کر رہا ہے۔ ہزارے نے کہا کہ ہم اسی نام سے بینک میں کھاتا کھولنے جا رہے ہیں، چونکہ کیجریوال کا گروپ الگ ہو گیا ہے اس لیے اس کو یہ نام استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ پولیس افسر کرن بیدی بھی موجود تھیں۔ انا ہزارے کے اس اعلان کے بعد کیجریوال نے کہا ہے کہ اگر ہزارے نہیں چاہتے تو ہم انڈیا اگینسٹ کرپشن کا نام استعمال نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ اروند کیجریوال کے ذریعے سیاسی جماعت بنانے کے اعلان کے بعد انا ہزارے نے 19 ستمبر کو اپنی پرانی ٹیم کل عدم کر دی تھی۔ اب انہوں نے ہفتے کے روز اپنی نئی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ ادھر حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی بدعنوانی کے خلاف ہے، اور جو لوگ بھی بدعنوانی میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور حکومت کے دیگر ذمہ داروں نے متعدد بار کہا ہے کہ وہ بدعنوانی مخالف بل پارلیمنٹ میں منظور کرانے کے عہد کے پابند ہیں۔ حکومت کا پیش کردہ لوک پال بل لوک سبھا سے تو منظور ہو گیا تھا، لیکن حزب اختلاف کے رویے کے سبب وہ راجیہ سبھا میں پیش نہیں ہو سکا۔ سہیل انجم، اردو وی او اے، نئی دہلی۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30، اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
برما کے مرکزی علاقوں میں اتوار کے روز شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس میں حکام کے مطابق اب تک کم از کم 12 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ زلزلے میں چند گھروں اور عمارتوں کے گرنے سے تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے، جبکہ عمارتوں میں کام کرنے والے چند مزدور بھی لاپتہ ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ اپنی سرحد پر تشدد میں ہونے والے اضافے کے رد عمل میں اپنی کارروائی تیز کرنے کو تیار ہیں۔ بنیامین نتنیاہو نے اتوار کے روز اپنی کابینہ کو بتایا کہ اسرائیل بقول ان کے ہم پر حملے کی کوشش کے جواب میں خاموش نہیں رہے گا۔ غزہ کی پٹی میں حالیہ دنوں میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز اسرائیل کی ایک گشت کرنے والی فوجی جیپ پر ٹینک شکن میزائل داغے، جس میں 4 فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے جواب میں فضائی حملہ کیا، جس میں 6 فلسطینی مارے گئے۔ عہدیداروں اور عینی شاہدوں کے مطابق تقریباً 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن نے جنوبی اسرائیل میں ٹینک شکن میزائل داغنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ برطانیہ شام میں جاری بحران میں بین الاقوامی شمولیت میں اضافے پر زور دے رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر برطانیہ شام کے بحران کے حل میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی فوجی حل کی بجائے سیاسی حل پر زور دے۔ لندن سے سیلا ہینسی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اردن میں ڈیوڈ کیمرون نے زتاری کیمپ میں شامی باشندوں سے ملاقات کی، جہاں 30,000 سے زیادہ پناہ گزین مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ شام کے تنازع کے حل پر نئے سرے سے توجہ مرکوز کرے۔ ان کے الفاظ،
We want Assad to go. We want to see a peaceful political transition and a safe country for the future. But right now, the international community has to recognize that what we've done is not enough.
ہم چاہتے ہیں کہ اسد چلے جائیں۔ ہم ایک پرامن اور سیاسی منتقلی چاہتے ہیں، اور ہم مستقبل کے لیے ایک محفوظ ملک چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت بین الاقوامی برادری کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈیوڈ کیمرون کے۔ اور تھائی لینڈ کے ایک دورے کے موقع پر برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے برطانوی پارلیمنٹ کو ایک تحریری بیان پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ برطانیہ شام میں مسلح اپوزیشن کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ باغیوں کو اسلحہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ باغیوں کو اسلحہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ جمعے کے روز روسی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیے گئے ایک انٹرویو میں شام کے صدر بشار الاسد نے بین الاقوامی برادری کو کسی بھی قسم کی شمولیت کے خلاف انتباہ کیا۔
It's not about reconciling with the people and it's not about reconciliation between the Syrian and the Syrian. You don't have civil war. It's about terrorism and support coming from abroad to support terrorists to destabilize.
یہ لوگوں کے ساتھ مصالحت کا یا شامی باشندوں کے درمیان کسی مصالحت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا ملک کسی خانہ جنگی کا شکار نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی اور شام کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے دہشت گردوں کے لیے بیرون ملکوں سے آنے والی مدد کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری جنگ ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اسد کے۔ عالیہ براہیمی لندن اسکول آف اکنامکس کی ایک تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ شام کے بحران کو حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی فوجی حل کی بجائے سیاسی حل پر مرکوز ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
to look at extending intense and perhaps military support to the armed opposition in Syria is very dangerous.
شام میں مسلح اپوزیشن کی مدد اور غالباً فوجی مدد میں اضافہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اب تک خاص طور پر کچھ خلیجی ملکوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی بھی کوشش تنازع کو صرف اور صرف بڑھانے کا ہی سبب بنی ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار براہیمی کے۔ اور کنگز کالج لندن کے تجزیہ کار مائیکل کر کا کہنا ہے کہ شام میں امن لانے کے سلسلے میں ایک جائز پولیٹیکل فورس کی تشکیل ہی بین الاقوامی برادری کو متحد کرنے کا واحد راستہ ہو سکتا ہے۔
The minute China and Russia are resisting any efforts to push aside,
اس وقت چین اور روس شام میں مسٹر اسد کے کسی ایسے متبادل کے بغیر جو ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے انہیں اقتدار سے الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مائیکل کر کے۔ برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادی دوحہ میں شام کے اس اختلاف کے اجلاس سے اسد کے کسی متبادل کے سامنے آنے کی توقع کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ہزاروں شامی باشندے مسلسل پڑوسی ملکوں کی جانب اپنا فرار جاری رکھیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق نے روس سے 4.2 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدنے کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ اس کا اعلان ہفتے کے روز عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی کے ترجمان نے کیا۔ یہ معاہدہ اس سال 9 اکتوبر کو عراقی وزیر اعظم کے روس کے دورے کے موقع پر طے پایا تھا۔ ایڈورڈ یورین کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے۔
عراقی وزیر اعظم کے ترجمان علی موسوی نے عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ روس کے ساتھ اسلحے کی خرید میں مبینہ کرپشن کا پتہ چلنے پر وزیر اعظم نے معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔
حدثت بعض
عراق کی پارلیمانی کمیٹی اس معاہدے کی چھان بین کر رہی ہے جو کہ روس اور عراقی عہدیداروں کی بدعنوانی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس لیے مسٹر نوری المالکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی اقسام، قیمتوں اور اسلحے کی مقدار پر دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ رکن پارلیمان صباح السعدی نے صحافیوں کو بتایا کہ 4.2 ارب ڈالر کے معاہدے میں بہت سی رقم خرد برد ہو سکتی تھی۔ سرکاری طور پر معاہدے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، لیکن اس معاہدے میں 1,90,000 ڈالر سے زائد تک کی رقم خرد برد ہو سکتی تھی۔ تاہم اس سکینڈل اور دوسرے سکینڈلوں کی وجہ سے حکومت مستعفی ہونے پر مجبور ہو سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے خود اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے گزشتہ ہفتے اپنے دونوں وزرائے دفاع اور چوٹی کے فوجی کمانڈر کو مبینہ بدعنوانی کے اقدامات کے سلسلے میں ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا تھا۔ ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس میں عراق کے عبوری وزیر دفاع سعدون الدولیمی نے بتایا کہ مسٹر مالکی کے مخالفین روس کے ساتھ فوجی معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور رہے۔ اپنے ذرائع اور وسائل میں تنوع پیدا کرنے کے لیے عراق نے اسلحے کا کچھ حصہ روس سے خریدنے پر رضامندی ظاہر کی تھی تاکہ وہ کسی کے زیر اثر نہ رہے، لیکن کچھ عراقی سیاستدان نہیں چاہتے کہ عراقی فوج مضبوط ہو، کیونکہ ان کی اپنی ملیشیائیں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جنگجو حکومت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوں، ان لوگوں کے غیر ممالک کے ساتھ روابط ہیں۔ دولیمی اس وفد کا حصہ تھے جس نے روس کے ساتھ اس معاہدے کو طے کیا تھا۔ ان کا با اصرار یہ کہنا تھا کہ چونکہ مالی لین دین نہیں ہوا اور کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، اس لیے معاہدے میں کرپشن نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ ماہ روس کے روزنامے کامرسانت نے خبر دی تھی کہ اس معاہدے میں 42 کے قریب مختصر اور درمیانی فاصلے کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور طیارہ شکن پینٹسر 1 نظام شامل ہے۔ ماضی میں امریکہ نے روس پر زور دیا تھا کہ وہ ایران اور شام کو پینٹسر 1 نظام فروخت نہ کرے۔ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی دونوں ملکوں کے اتحادی ہیں۔ کنگز کالج لندن کے تجزیہ کار جیمز ڈینسلو کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ اسلحے کی فروخت کو منسوخ کرنے کا عراقی فیصلہ بظاہر اس بات کی نشاندہی کر